سے ينصرنا علم الناصر ينصرنا علم الناصر
مصیبت کو انسان یاد کرے کم ہے، جتنا زیادہ اس مصیبت پر گریہ کرے، جتنا زیادہ اہل بیت کی اس مصیبت کو یاد کرے، اتنا زیادہ انسان اپنے دل کو نورانی کر سکتا ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جو مومنین کے لیے شب قدر کی حیثیت رکھتی ہیں، انسان کی تقدیر بدل دینے والی راتیں، وہ راتیں کہ جن میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حر کی تقدیر بدلی، وہ ایام کہ جن کے اندر زہیر ابن قین تبدیل ہوئے۔ یقیناً ہمارا واسطہ سید الشہداء سے ایک قلبی وابستگی ہماری موجود ہے، تمام ہمارے گناہ، تمام ہمارے نقائص اپنی جگہ، لیکن ہمارے دلوں کے اندر سید الشہداء کی محبت، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، اور یہ محبت اتنی عظیم نعمت ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی سبب قرار پائے گی کہ ہم دنیا و آخرت میں نجات پائیں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے متمسک قرار پائیں۔ ہماری گفتگو جاری تھی ان کلمات کی بنسبت جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا کے درمیان بیان کیے۔ ایک مقام پر بنی مقاتل نامی جگہ ہے کہ جہاں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا عبیداللہ ابن حر جعفی سے ہوتا ہے۔ یہ شخص کوفہ کا رہنے والا ہے۔ آپ کے سامنے ایک مختصر اس کے بارے میں بیان ہوا کہ یہ قصد ارادہ اس کا یہ تھا کہ سید الشہداء کے کوفہ پہنچنے سے پہلے یہ کوفہ چھوڑ دے اور کوفہ سے روانہ ہو جائے۔ سید الشہداء اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ یہ خیمہ ان کے نزدیک لگا ہوا ہے، اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں جناب حجاج ابن مسروق بعنوان قاصد، عبید اللہ ابن حر جوفی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر امام کی دعوت اس کو بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء چاہتے ہیں کہ تم ان کا ساتھ دو, اور جب وہ انکار کر دیتا ہے تو اب سید الشہداء خود اپنے چند اصحاب کے ساتھ عبید اللہ ابن حر جوفی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں کہ ابن الحر, اے حر جوفی کے بیٹے, ان اہل مثلکم کتبوا الی انہم مجتمعون علی نصرتی, کہ تمہارے شہر والوں نے, اہل کوفہ نے مجھے خط لکھے اور اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ میری مدد پر جمع ہو چکے ہیں اور مجھ سے اس بات کا تقاضا کیا میں ان کی طرف آؤں, لیکن اب ایسا نہیں ہے, اب حالات بدل گئے ہیں اور دنیا بدل گئی ہے, انہوں نے میری مخالفت شروع کر دی ہے, میرے ساتھ دینے پر آمادہ نہیں ہے. اور اے عبید اللہ ابن حر, وَإِنَّ عَلَيْكَ ذُنُوبًا كَثِيرًا, دیکھو تمہارے گناہ بھی بہت زیادہ ہے, تمہارا سابقہ بھی اچھا نہیں ہے. فَهَلْ لَكَ مِنْ تَوْبَةٍ تَمْحُو بِهَا ذُنُوبَكَ, آیا ایسی توبہ کرنا چاہتے ہو جس سے یہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائے؟ وہ سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے کس چیز کی دعوت دینا چاہتے ہیں کہ میری یہ تمام گناہ, کیونکہ اس کا سابقہ بہت اچھا نہیں ہے اور بعد میں بھی یعنی مختار کے دور میں بھی اس کے بعض جو اعمال تھے بہت اچھے نہیں تھے اجتماعی عنوان سے. امام کہتا ہے چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ ہو, تمہارے اعمال جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں, تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے. یہ پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا تو سید الشہداء جواب دیتے ہیں, تنصرو ابن بنت نبیک, کہ آؤ رسول اللہ کے نواسے کا ساتھ دو, وتقاتل معه, اور ان کے ساتھ جنگ میں شرکت کرو. لیکن ہاں, سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جب انسان دیکھ رہے کہ حق کو مدد کی ضرورت ہے تو صرف حق کہنے سے, حق کے تکرار کرنے سے حق کی نصرت نہیں ہوتی. بہت سارے افراد ہیں جو جگہ جگہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ آپ حق پر ہیں اور آپ جس راستے پر جا رہے ہیں یہ در حقیقت حق کی مدد ہے, لیکن مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. زبان سے کہہ رہے ہیں, دل سے قبول بھی کر رہے ہیں, لیکن عمل سے اس چیز کے اوپر اظہار رائے نہیں کر رہے کہ آیا وہ واقعاً جو چیز ان کے دل میں موجود ہے, جو چیز ان کی زبانوں پر موجود ہے, آیا عمل میں بھی وہ موجود ہے یا نہیں ہے. لیکن ہم جب کہتے ہیں ایمان کی تعریف, جس طرح روایات میں آئی, جس طرح باقی مقامات پر ہمیں بیان کیا جاتا ہے, ایمان کیا ہے؟ ایمان دل سے قبول کرنا, زبان سے جاری کرنا اور اپنے اعضاء و جوارح سے اس کے اوپر عمل کرنا. اب اگر انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ اس چیز کو دل سے مان رہا ہے, زبان سے اس کا اظہار بھی کر رہا ہے, لیکن جب میدان عمل آتا ہے, جب عمل کا وقت آتا ہے, تو اب وہ اس ایمان کے مطابق جو وہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ایمان کے اندر کوٹ ہے, اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے. پر زیادہ انسان بار بار کوشش کرے کہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ اعتقادات جو اس کے دل میں ہیں, وہ اعتقادات جو یہ زبان سے ادا کر رہا ہے, وہ اس کے عمل کے اندر بھی ظاہر ہوں, چاہے توحید کی نسبت, چاہے رسالت کی نسبت, چاہے امامت و ولایت کی نسبت, چاہے قیامت کی نسبت. یعنی اس کے عمل کے اندر نظر آئے یہ موحد ہے, اس کے عمل کے اندر نظر آئے کہ یہ مسلمان ہے, اس کے عمل کے اندر نظر آئے کہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا ہے, ان کی ولایت کا ماننے والا ہے, اس کے عمل کے اندر نظر آئے کہ یہ قیامت پر یقین رکھتا ہے کہ اس دنیا کے اختتام کے بعد, اس مادی زندگی کے اختتام کے بعد ایک حساب کتاب کی جگہ موجود ہے, یہاں پر اس سے پوچھا جائے گا. بس یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتا کہ یہاں جو چاہے کرتا رہے, نہیں, ہو سکتا ہے کہ یہاں قدرت مند ہو اور کوئی اسے پکڑ نہ سکے, کوئی اس کی گرفت نہ کر سکے, کوئی اس کے گناہوں پر اسے روک نہ سکے, لیکن قیامت آنی ہے, اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا چہرہ دکھانا ہے, خدا نے متعال کا سامنا کرنا ہے, اس کے ایک ایک عمل کا حساب کتاب اس نے دینا ہے. پر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں, نظر ثانی کریں کہ آیا واقعاً یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ ہی خالق و مالک ہے, اللہ ہی پروردگار ہے, اللہ ہی رب ہے, تکوینن تشریعن, آیا واقعاً ہم اس پر عملی طور پر پابند ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ میں زندگی کے اندر اپنی کتنے لوگوں کو اپنے خداوند متعال کے سامنے ایک مستقیم حیثیت دیتا ہوں، ایک پیرلل حیثیت دے رہا ہوتا ہوں. میں کتنی جگہ خداوند متعال سے امید لگا کر رکھتا ہوں اور کتنی جگہ اللہ کے علاوہ غیروں سے امید لگا کر رکھتا ہوں. آیا واقعی میری زندگی کے اندر خداوند متعال وہ حیثیت رکھتا ہے جو میرا عقیدہ ہے؟ عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ درست ہے، عقیدہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر عقیدہ نہیں ہوا، یعنی دل کے اندر اگر انسان نے قبول نہیں کیا تو زبان پہ جاری نہیں کرے گا، زبان پہ جاری نہیں کرنا تو عمل پہ بھی لے کے نہیں آئے گا. لہذا یہ لازم ہے کہ انسان ایک چیز کو قلبی طور پر قبول کرے، ایک چیز کو اپنی زبان سے اقرار کرے، اس کا اظہار کرے. یہ تولا و تبرا جس طرح انسان دل کے اندر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا قائل ہو، اور جس طرح انسان اپنے دل سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مذمت کرتا ہو، ان سے دوری اختیار کرتا ہو، اسی طرح ضروری ہے کہ یہ زبان سے بھی یہ کام انجام دے. یعنی یہ بتائے کہ دیکھو اس کا تعلق ان افراد سے نہیں ہے، اس کا تعلق ان بزرگ شخصیات سے ہے، یہ ہے ولایت اور یہ ہے برات. لیکن اس قلبی اقرار کے ساتھ، اس لسانی اقرار کے ساتھ، اس لسانی اظہار کے ساتھ ساتھ اس کے عمل کے اندر بھی یہ بات ثابت ہونا ضروری ہے. لہٰذا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام عبید اللہ ابن حر کو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر چاہتے ہو کہ گناہوں کی توبہ کرو تو آؤ ایک ایسا عمل انجام جو تو برترین عمل ہے جو تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا. بہت سارے آیات و روایات کے اندر بیان ہوا ان الحسنات یذہبن السیئات، بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. انسان ان نیکیوں کو تلاش کرے، ڈھونڈے، دیکھے کہ آیا میرے زندگی کے اندر وہ کون سے ایسے نکات ہیں، ایسے ٹرننگ پوائنٹس ہیں کہ اگر میں ان کو اپنا لوں تو میرے اندر جو بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں، بہت سارے نقائص ہیں، میں ان کو دور کر سکتا ہوں. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ عبید اللہ ابن حر منع کر دیتا ہے کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اور لیکن جب امام جانے لگتے ہیں تو ان سے کہتا ہے کہ یہ گھوڑا، یہ میری تلوار، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ اس گھوڑے کو استعمال کریں، یہ گھوڑا آپ کی خدمت کرے، یہ تلوار آپ اس کو استعمال کریں. امام فرماتے ہیں اما اذا رغبت بنفسك عنا، جب تم نے اپنے آپ کو ہم سے موڑ لیا ہے، جب تم ہمارے نہیں رہے، فلا حاجت لنا فی فرسک ولا فیک، تو نہ ہمارے گھوڑے کی، نہ تمہارے گھوڑے کی ہمیں ضرورت ہے اور نہ تمہاری ہمیں ضرورت ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں وہ جملہ ما کنت متخذ المذلین عضدا، اے عبید اللہ ابن حر، ہم گمراہوں کو اپنا دستے بازو نہیں بناتے. اگر چاہتے ہو کہ ہماری مدد کرو تو گمراہی سے نکلو، نجات حاصل کرو، نور کی جانب آؤ، تاریکیوں سے نکلو، ظلمات سے نور کا سفر طے کرو. اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے میری یہ نصیحت سن لی تو جان لو کہ اگر ہماری مدد نہیں کرتے تو ہم سے اتنا دور چلے جاؤ، اتنا دور چلے جاؤ کہ نہ ہماری آواز تم تک پہنچے، نہ ہمارے استغاثہ تم تک پہنچے، اور نہ تم ہمیں دیکھ سکو. اور اگر کسی نے یہ کیا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہوا اور ہماری مدد نہیں کی، ہمارے استغاثے پر لبیک نہیں کہا، تو خداوند متعال اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا. اور یہی وہ کلمات تھے جو امام نے چند مرتبہ مختلف افراد کے ساتھ، جو ایسے افراد آئے جن کا ایمان تھوڑا بہت متزلزل تھا، اور جس طرح میں نے بتایا کہ جس طرح شتربان آئے ایک خاص شرط کے ساتھ، اسی طرح چند اور افراد، امر ابن قیس اور ان کے ساتھ اور دیگر چند افراد آئے، ان کے خاندان کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی بنی مقاتل والی جگہ پر آ کر ملتے اور کوفہ کے حالات بتاتے ہیں، کوفہ آپ کے خلاف ہو گیا ہے، اہل کوفہ آپ کا ساتھ دینے پہ تیار نہیں ہے. امام کہتے تم ہمارا ساتھ دو، تو کہتے ہم کثیر العیال ہیں، ہمارے بال بچے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ان کا خیال کون رکھے گا، ہم تجارت کرتے ہیں، لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں. دیکھیں یہ جو بہانے بتا رہے تھے یہ سارے کے سارے وہ تھے جو واجبات میں سے ہیں، یعنی یہ کوئی ایسا کام نہیں بتا رہے تھے کہ ہم مثلاً کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں، نہیں، بالآخر ان کے بال بچوں کا نفقہ ان کے گلے تھا، ان کی ذمہ داری تھا، دوسروں کی امانتیں ان کے پاس تھیں، لیکن یہ سب بہانے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کے جو نواسا ہے اس کی نصرت نہ کر سکیں. امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہماری آواز پر لبیک نہیں کہتے، وہی جملات جو عبید اللہ ابن حر سے کہے کہ دیکھو اتنا دور چلے جاؤ کہ ہماری آواز تم تک نہ پہنچے، کیونکہ خداوند متعال کا وعدہ ہے کہ اگر کسی نے ہمیں دیکھا, ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ہماری استغاثہ کی صدا اس تک پہنچ رہی ہے اور اب وہ ہماری مدد نہیں کر رہا, خداوند متعال جو ہے وہ حق رکھتا ہے اَن يُكَبَّهُ عَلَى مُنْخَرَيْهِ فِي النَّارِ کہ اسے منہ کے بل جہنم کے اندر پھینک دے. جب یہ سنتے ہیں عمرو بن قیس تو تھوڑا سا ان کا دل سید الشہداء کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آنے پر تیار ہوں, لیکن ایک شرط, وہ یہ کہ جب تک میں دیکھوں گا کہ میں آپ کو بچا سکتا ہوں, میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں, ظاہری مدد یعنی آپ کی جان کو بچا سکتا ہوں, آپ کی محافظت کر سکتا ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن اگر میں نے یہ دیکھا کہ میں آپ کی مدد نہیں کر پا رہا اور اب میرے ہونے سے فرق نہیں پڑتا, آپ ہر صورت میں قتل کر دیے جائیں گے, آپ پر ہر صورت میں ظلم ہوگا, تو اب مجھے آپ اجازت دیں گے, مجھ سے بیعت اٹھا لیں گے اور میں روانہ ہوتا ہوں. امام اس کی اس مشروط شرط کو قبول کر لیتا اور یہ بنی مقاتل سے کربلا تک امام کے ساتھ ہوتا ہے, حتیٰ جنگ لڑتا ہے امام کے دفاع کے اندر. بعض جو دشمنان اہل بیت تھے, لشکر یزید کے افراد تھے, ان کو قتل کرتا ہے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مدد کرتے ہیں, اس کو جزاک اللہ کہتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا. لیکن جب اکثریت شہید ہو جاتی ہے اور اب یہ دیکھتا ہے کہ اب اس کے ہونے نہ ہونے سے امام کا ظاہری وجود نہیں بچے گا, امام کو قتل کر دیا جائے گا, امام کو شہید کر دیا جائے گا, امام کے پاس آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ میں نے ایک شرط پہ آپ سے بیعت کی تھی. امام کہتا ہے ہاں مجھے یاد ہے, تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, لیکن کیسے جاؤ گے ابھی محاصرہ ہے. کہتا ہے میں نے پہلے سے اہتمام کر کے رکھا ہوا ہے, میں نے اپنا گھوڑا جو تھا وہ دور ایک جگہ باندھا ہوا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ جو اہل بیت کے لشکر کے افراد تھے, امام حسین کے لشکر کے افراد تھے, ان کے گھوڑوں کو بھی زخمی کر رہے تھے, ناکارا کر رہے تھے, ان کی ٹانگیں کاٹ رہے تھے. لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو دور کھڑا کر دیا تھا اور آپ مجھے اجازت دیں, میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں کیونکہ اب میں آپ کو بچا نہیں سکتا اور ہر صورت میں آپ کو قتل کر دیا جائے گا, لہٰذا میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا امام علیہ السلام اس کو اجازت دیتے ہیں اور یہ چلے جاتا ہے اور لشکر عزیز اس کی تعقیب کرتا ہے, اس کے پیچھے آتا ہے, لیکن ایک مقام پر آ کر یہ ان سے جدا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو نجات دلا دیتا ہے, یہ ظاہری اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. یعنی کتنے حساس مرحلے کے اوپر سید الشہداء کا ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہے, اور ظاہری طور پر اگر ہم صرف مادی کیلکولیشن حساب کتاب دیکھیں تو یہ اس جانب حق پر تھا کہ یعنی اس بات کے اوپر کہ یہ سید الشہداء کو بچا نہیں سکتا تھا, یعنی اس کے ہونے سے سید الشہداء کی جان نہیں بچائی جا سکتی تھی, لیکن مسئلہ صرف جان کا نہیں تھا, مسئلہ سید الشہداء کی اس مشن کا تھا, اس ہدف کا تھا. انسان سوچے جو سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہمارے استغاثے کی صدا تم تک پہنچ گئی اور تم نے مدد نہیں کی, اللہ تعالیٰ تمہیں منہ کے بل زمین پر پھینکے گا, منہ کے بل آتش جہنم میں پھینکے گا. انسان سوچے کہ آیا یہ ہلمند کی صدا آج ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی, آج یہ صدا اتنی عام نہیں ہو گئی کہ دنیا کے کونے کونے کے اندر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صدا گونج رہی ہے, اور جہاں جہاں یہ صدا پہنچ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص پر واجب ہے کہ اس ہدف کے اندر, اس مقصد کے اندر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرے, اور اگر وہ نہیں کر رہا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا خداوند متعال اس کو منہ کے بل آتش جہنم میں پھینکے گا. اگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ حسینیت جاری ہے, اگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت امام حسین کی تحریک کا تسلسل ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہلمند کی صدا, ہلمند زاد بن رضوان حرم رسول اللہ کی صدا, یہ جو استغاثہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند کیا تھا, یہ آج بھی جاری ہے, اس پر لبیک آج بھی کہنا واجب ہے. اگر انسان آج کی استغاثہ سن رہا ہے, اس کے کانوں تک پہنچ رہا ہے اس عزاداری کے طفیل, یہ ایک ایک شخص کے اوپر وہ ذمہ داری عائد کر رہا ہے جو اس وقت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والوں, ان کے استغاثے کو سننے والوں کے اوپر عائد ہو رہی تھی. یعنی کتنا حساس مرحلہ ہے کہ انسان یہ استغاثہ سنے, یہ عزاداری کی صدا سنے, یہ ماتم کی صدا سنے, یعنی کیا؟ یعنی ہلمند ناصر ینصر اللہ کی صدا سنے, ہلمند ضابن یزبان حرم رسول اللہ کی صدا سنے, اور اس کے بعد اس مشن کے اندر اپنے زمانے کے امام کی مدد و نصرت نہ کرے. آیا اس کا اگر معیار سید الشہداء کا معیار بنائے, کیوں؟ کیونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں. کون رسول اللہ؟ کہ جن کا حلال کیا ہوا قیامت تک حلال, جن کا حرام کیا ہوا قیامت تک حرام. اور اب یہ رسول اللہ کا جانشین اگر کوئی حکم دے رہا ہے تو جب تک اس حکم کو خود رسول اللہ کا جانشین آ کر رد نہ کرے, آ کر نہ روکے, اس کو موقت نہ کرے, اس کو نہ کہے کہ اب یہ منسوخ ہو چکا ہے, یہ حکم جاری ہے قیامت تک. اور اب جو جو اس سطح کے اوپر لبیک نہیں کہہ رہا اس کا انجام وہی ہوگا جو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا. لہذا انسان عبرت ہے انسان کے لیے کہ واقعات کے ایسے افراد جو جانتے تھے سید الشہداء کو, آخر وقت تک آئے, کربلا تک آئے, وہ مظالم دیکھے, وہ مشکلات دیکھی, وہ حقائق دیکھے, وہ الہی تجلی دیکھی انہوں نے. یعنی کربلا وہ نورانی عمارت ہے, کتنے حقائق آج تک انسانیت کو یہ کربلا نجات عطا کر رہی ہے. اس وقت جو شخص موجود امام حسین کے ساتھ ہے اس کو نظر نہیں آ رہا ہو, لیکن کیا ہوا, ساتھ نہیں دے سکے. کل جناب تلمہ کا تذکرہ کیا تھا, سید الشہداء سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اتنا وقت دیں کہ میں گھر سے ہو کے آ جاؤں. جاتے ہیں, جب واپس آتے ہیں تو فاطمہ کے اسلام کو قتل کر دیا جاتا ہے. کیا ہوا کہ وقت پر اپنے امام کی مدد و نصرت نہیں کی, اس لشکر سے محروم ہو گیا. اگر ہم ظاہری چند فقہی معیارات کی بنیاد پر دیکھیں گے, شاید حرام اور حلال کا مسئلہ نہ ہے, حرام اور واجب کا مسئلہ نہ ہے, لیکن اگر انسان اس کمال کو مد نظر رکھا ہوا ہے جس کی خاطر خدا نے متعال نے انسان کو خلق کیا, اگر انسان اس سربلندی کو مد نظر رکھا ہے, اس سعادت کو مد نظر رکھے ہوئے ہے, تو اب اس چیز میں نہیں پڑے گا کہ جب تک میرے اوپر ایک شرعی طور پر وظیفہ واجب نہیں ہو سکتا, ہو جاتا, میں یہ کام انجام نہیں دوں گا. نہیں, کیونکہ دیکھ رہا ہے کہ محرومیاں بہت زیادہ ہیں اس دنیا کے اندر, نتائج اس کے بہت زیادہ بھیانک ہیں. توابین کا سلسلہ آپ دیکھیں, یعنی جب جناب مسلم موجود ہیں ساتھ نہیں دیا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آئے ساتھ نہیں دیا, بعد میں بالآخر قیام کیا یا نہیں کیا؟ قیام کیا. اگر یہ قیام اس وقت کر لیا جاتا ہے جب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے تھے, یہ قیام اس وقت کر لیا جاتا ہے جب جناب مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی تھی, تو حالات یہ نہیں ہوتے. بعد میں قیام کیا, قتل کر دیے گئے. آیا ہم اس قتل کا یاد بناتے ہیں, اس قتل کی آیا اس قتل کی ذمہ داری کرتے ہیں, توابین کی یاد بناتے ہیں؟ نہیں, ہم اصحاب حسین کی یاد بناتے ہیں جنہوں نے وقت پر لبیک کہا. وقت گزرنے کے بعد نکلنا فائدہ نہیں ہے. اب سید الشہداء قتل کیے جا چکے ہیں. ہاں, اس کا ایک ظاہری اثر تھا دنیا کے اندر, توابین کا قیام, بعد میں آنے والے اہل کوفہ نے جو قیام کیے, اس کا ایک ظاہری اثر تھا جس نے مدد کی امام کے مشن کی, لیکن جو وہ مقام نہیں پا سکتے, ان کا وہ اجر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جب فاطمہ کا لال استغاثہ بلند کر رہا تھا, جب انہوں نے اس کی آواز پر لبیک نہیں کہا. امام علیہ الصلوۃ والسلام بنی مقاتل کے بعد کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے, اور یہ امام کا پہلا خطاب ہے اپنے اصحاب کے ساتھ. دو محرم ہے, سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام جب کربلا پہنچتے ہیں اس کے بعد یہ خطاب ارشاد فرماتے ہیں. اما بعد, فقد نزل بنا من الامر ما قد ترونا, دیکھ لیا تم نے کہ حالات کیسے ہو گئے, دنیا تبدیل ہو چکی ہے. وان الدنیا قد تغیرت, دنیا بدل چکی ہے. وتنكرت وادبر معروفها ولم يبق منها الا سبابت كسبابت الاناء, اور اب اس دنیا کے اندر معروف اچھائیاں اتنی رہ گئی ہیں جیسے کسی دیگ کے اندر تہ رہ جاتی ہے. یعنی اس کا جو اصل ہے وہ ختم ہو چکا ہے, خالی ہو چکی ہے, اب صرف وہ جو چکناہٹ رہ جاتی ہے, جو تری رہ جاتی ہے کھانے کی. اگر دنیا میں اب نیکیاں رہ گئی ہیں تو صرف اتنی رہ گئی ہیں. پھر سید الشہداء کیا فرماتے ہیں, الا ترونا. اب دیکھیں یہ وہ کلی قوانین ہیں جو ہر معاشرے کے لیے بیان کر رہے ہیں. سید الشہداء لوگوں سے یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھو خدا نے مجھے خاص حکم دیا تھا اور میں نے اس خاص حکم کی بنیاد پر تم لوگوں کو دعوت دی, اور اب تم اس دعوت کے اوپر لبیک کہہ کر صرف تم ہو جو مخاطب ہو. نہیں, جو معیار بنا رہے ہیں, جو قانون بیان کر رہے ہیں, وہ ایک عمومی قانون بیان کر رہے ہیں. الا ترونا الى الحق لا يعمل به, کہ تم دیکھ نہیں رہے حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا, حق کو پامال کیا جا رہا ہے, حق ایسے ہی پڑا ہوا ہے, اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے, اس پر کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے. وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ, اور دیکھو باطل کی طرف کوئی یعنی اس سے منتہی نہیں کر رہا, اس سے کوئی جدا نہیں ہو رہا, اس سے کوئی اظہار مخالفت نہیں کر رہا, کسی کو فرق نہیں پڑ رہا کہ باطل انجام پا رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے سکون سے, اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کوئی روک نہیں رہا باطل سے. لِيَرْغِبَ الْمُؤْمِنَ مُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا. دیکھو یہ کافی نہیں ہے, حق پر عمل نہیں ہو رہا, باطل سے کوئی نہیں روک رہا, آیا یہ کافی نہیں ہے کہ انسان ان حالات کے اندر تمنا کرے کہ اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات کرے؟ یعنی اب معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ معاشرہ اتنا پست ہو گیا ہے کہ اس کے اندر رہنا انسان کے لیے ننگ ہے, انسان کے لیے آر ہے. لہذا ایسے حالات میں ایک مومن تمنا یہ رکھتا ہے کہ یا ان حالات کو بدل دے یا اپنے آپ کو خدا نے متعال سے ملاقات کر. پھر سید الشہداء فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نہیں دیکھتا موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا, اور یعنی موت میرے نزدیک ایسے معاشرے کے اندر سعادت ہے اور ایسے ظالم معاشرے کے اندر حیات میرے نزدیک ننگ ہے. والحیات مع الظالمین الا برما. اور پھر وہ مشہور و معروف جملہ جو کئی مرتبہ تکرار ہوتا ہے ممبروں سے, مجالس کے اندر, دروس کے اندر, کیا فرماتے ہیں؟ الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنتہم, دین ان کی زبانوں کا چٹخارا ہے. یحوتونہم ما دلت معایشہم, یہ دیندار ہیں, یہ زندگی گزار رہے ہیں جب تک ان کے معاش, ان کا زندگی سکون سے اپنی جگہ گزر رہی ہے. فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَا, جب یہ بلاؤں میں گرفتار ہوتے ہیں, جب مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں, تو قلت دیانون, اب دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. انسان دیکھے غور کرے کہ آیا ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ نہیں ہے, آیا ہمارے یہاں ویسے ہم نماز روزہ رداری تمام کام اپنی جگہ جاری ہیں, لیکن جب مشکلات آتی ہیں, جب مصائب آتے ہیں, جب بلائیں آتی ہیں, جب ایسا وقت آتا ہے کہ انسان دین کی مدد کرے, ایسا وقت آتا ہے انسان مظلوم کی مدد کرے, اور وہاں انسان خطرے کا احساس کرتا ہے, اب سید الشہداء کیا کہہ رہے ہیں؟ قلت دیانون, دیندار بہت کم رہ جاتا ہے. عوام کی بات نہیں ہو رہی, حتی خواص, خطباء, علماء, آپ ان کے اندر دیکھ لیں کتنے افراد ہیں جو اپنے ملک کے اندر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں, دنیا کے اندر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں, معاشرے میں اٹھنے والی برائیوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں, معاشرے کے اندر جو سنتیں پامال ہو رہی ہیں, جو قرآن کو پامال کیا جا رہا ہے, آواز بلند کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے اپنے بت بنا کر ان ایشوز کے اندر عوام کو الجھائے رکھا جاتا ہے, جب وہ حقیقی ایشوز جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے مکہ, مکہ سے کربلا کے دوران بیان کر رہے ہیں, وہ ہمارے ممبروں سے بیان نہیں ہوتے, اور اگر کہیں بیان ہو تو اس وقت تمام ساتھ نہیں دیتی. ادھر حقیقت ہم اگر مرور کریں سید الشہداء کی تحریک کو, اگر غور کریں, امام مدینہ سے نکلے, مکہ آئے, مکہ سے نکلے, کربلا آئے, ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں, یہ عقیدہ ہے, عقیدت رکھتے ہیں سید الشہداء سے, یہ محبت رکھتے ہیں سید الشہداء سے, لیکن ان کا ہدف اور سید الشہداء کا ہدف, ان کا راستہ سید الشہداء کا راستہ بہت مختلف ہے. یہ دیندار ہیں, یہ تمام فقہی اپنے احکام سید الشہداء سے پوچھتے ہیں, حج کیسے کرنا یہ سید الشہداء سے پوچھ کے چلے جاتے ہیں, لیکن سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیتے. یہ ہے دنیا, یہ ہے وہ لوگ جو دنیا کے بندے ہیں. سید الشہداء چاہتے تھے کہ ان کو اس دنیا کی وابستگی سے نجات عطا کریں, اور جتنی زحمتیں, جتنی کوششیں سید الشہداء نے کی, کہ یہ پہلا خطبہ ہے کربلا پہنچنے کے بعد, یعنی انسان غور کرے, مدینے سے سید الشہداء نکل رہے ہیں, اپنے اہداف و مقاصد کو بیان کر رہے ہیں, مکے پہنچنے بیان کر رہے ہیں, کربلا پہنچنے بیان کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج کوئی ان کلمات کو جانتا نہیں ہے, دیکھتا نہیں ہے, اس کے باوجود ہمارے یہاں اتنے شبہات, اتنے شبہات کربلا کے بارے میں کہ کسی طرح کربلا رول ماڈل نہ بن سکے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سید الشہداء اپنی طرف دعوت دینے کے جو استدلال کر رہے ہیں وہ قرآنی آیات ہیں, جو قوانین بتا رہے ہیں وہ عمومی قوانین ہیں, وہ خاص سید الشہداء کہیں نہیں کہہ رہے کہ اللہ نے مجھے خاص حکم دیا ہے لہذا تم میرے ساتھ دو, نہیں, جب لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, سید الشہداء کے لیے ممکن ہے کہ بعض امور ایسے ہوں جو خاص ہوں سید الشہداء سے, جو بعض کلمات سے ہمیں واضح ہوتا ہے, لیکن جب لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ وہ عمومی قاعدہ بتا رہے ہیں, دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے تم یہ کر رہے ہو, حالات ایسے ہو گئے, رسول اللہ نے فرمایا تھا ان حالات کے اندر یہ کام انجام دیا جائے, اور اگر کوئی یہ نہ کرے تو نتیجہ یہ نکلے گا. اور اس کربلا کو آباد کرنے کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زحمتیں اٹھائی ہیں, بہت آمادگی کی ہے. یعنی ایک ایسا مرحلہ تھا جس کے لیے امام حسین کی ولادت سے قبل تیاری کی جا رہی ہے, جس کے لیے امام حسین کی ولادت کے بعد تیاری کی جا رہی ہے, اصحاب تیار کیے جا رہے ہیں, حسین کے بازو تیار کیے جا رہے ہیں. حضرت عباس کی ولادت, یہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایسی خاتون کو تلاش کر رہے ہیں کہ جو انہیں عباس جیسا فرزند عطا کرے. کس لیے؟ تاکہ کربلا میں حسین کی مدد و نصرت کی جا سکے. یہ امیر المومنین آمادہ کر رہے ہیں کربلا کو, سید الشہداء کے انصار کو آمادہ کر رہے ہیں. جناب عقیل کو حکم دیا کہ ایسی خاتون کو تلاش کرو کہ جس کے والد شجاع ہوں, ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں جو شجاع ہو, جس سے مجھے ایسا فرزند نصیب ہو جو شجاع ہو. یہاں پہ ام البنین سے شادی ہوتی ہے امیر المومنین کی, خدا نے متعال حضرت عباس عطا کرتا ہے. اور اب جب اس امید کے ساتھ عباس کو طلب کیا گیا تھا, تو اب عباس کی تربیت ایسی کی جا رہی ہے کہ ہم موغمس ابو الفضل عباس کا یہ کہ امام حسین علیہ السلام پر اپنے آپ کو قربان کر دیں. پوری زندگی عباس کے ذہن کے اندر تمنا ہم دیکھتے ہیں نا, اپنے بعض دفعہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی آرزو ہوتی ہیں, بڑے ہو کر یہ بنیں گے, بڑے ہو کر یہ کریں گے, سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ایسا انجام دیا جائے کہ جب بڑے ہوں تو جو آرزو تھی وہ پوری کی جا سکے. ابو الفضل عباس پروان چڑھ رہے ہیں, کس لیے؟ تاکہ سید الشہداء کی مدد کر سکے. اور جب امیر المومنین کا آخری وقت آتا ہے اور اب وصیتیں کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک مرحلے پر ابو الفضل عباس علیہ السلام کونے پر کھڑے ہو کر زار و قطار گریہ کر رہے ہیں. اپنے قریب بلاتے ہیں حضرت عباس کو اور کہتے ہیں عباس علیکا بالحسین, اے عباس حسین کو تمہارے سپرد کر کر جا رہا ہوں. دیکھو کیا عظیم مرتبہ ابو الفضل عباس کہہ کے, ایک امام معصوم ابو الفضل عباس سے کہہ رہا ہے کہ عباس یہ امام معصوم کی حفاظت تمہارے حوالے ہے. یعنی بابا کی وصیت, ابو الفضل عباس نے کس طرح اس چیز کو اپنے دل و جان سے جوڑ کر رکھا ہوا ہوگا کہ کب وہ وقت آئے گا کہ میں اپنے مولا کی مدد و نصرت کر سکوں. ادب کا یہ عالم ہے کہ روایات کہتی ہیں کہ جب تک امام حسین کہتے نہیں تھے بیٹھ جاؤ, بیٹھتے نہیں تھے, سید الشہداء بیٹھے ہوئے عباس کھڑے رہتے تھے. جب پکارنا چاہتے تھے امام حسین کو تو سیدی مولائی کہہ کر پکارتے تھے, بھائی نہیں کہتے تھے. یہ عباس کیوں؟ کیونکہ بابا وصیت کر کے گئے, عباس تمہیں حسین کے لیے ماننا تھا, عباس حسین تمہارے حوالے. کتنی تمنا ہوگی عباس کو, کتنی تمنا ہوگی کہ کب وہ وقت آئے گا کہ اپنے آپ کو سید الشہداء پر قربان کر دے عباس, وہ دفاع کرے اپنے مولا کا کہ جس کی خاطر علی نے عباس کو مانگا تھا. شب عاشور پہلا شخص جو کھڑا ہو کر اظہار بیعت کرتا ہے اور تجدید بیعت کرتا ہے کہ اے مولا ہم تصور نہیں کر سکتے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. اور جب شمر آتا ہے اور ایک زبردستی کی رشتہ داری نکال کر حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کو امان نامہ دینا چاہتا ہے, کیا جواب دیتے ہیں؟ پہلے تو جواب نہیں دیتے, عباس کے لیے کتنا سخت ہے کہ دشمن یہ تصور کرے کہ عباس کو حسین سے جدا کر لے گا. میرے بابا نے مجھے مانگا حسین کے لیے تھا, نہیں نہیں پرورش حسین کے لیے ہوئی ہے, تم نے تصور کیسے کر لیا؟ جواب نہیں دیتے. ایک عالم کہتے ہیں کہ گویا حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام اس امان نامے کا سن کر خیمے کے پیچھے چلے گئے اور زانو قطار رونا شروع کر دیا. یہ نہیں سمجھتے کیا ہیں؟ جواب نہیں دیتے جب تک سید الشہداء حکم نہیں دیتے عباس جاؤ جا کے جواب دو. چاہتے ہیں یہ امان نامہ شمر کے منہ پر مارتے ہیں کہ اے لعینو مجھے امان نامہ دے رہے ہو, رسول اللہ کے فرزند کو چھوڑ دو. شب عاشور کس طرح گزری ہوگی عباس کی؟ روز عاشور آیا, سید الشہداء کے ساتھ ساتھ موجود ہیں. جہاں سید الشہداء جاتے ہیں عباس ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اصحاب ایک کر کر مقتل میں گئے, اپنے آپ کو قربان کرتے گئے, یہاں تک کہ بنی ہاشم کی باری آئی. اور اب بنی ہاشم کے جوان ایک کے اوپر ایک جاتے ہیں قربانی دیتے جاتے ہیں, ایک کے بعد ایک جاتے ہیں قربانی دیتے جاتے ہیں. ایک وقت وہ آیا جب خیموں میں کوئی نہ بچا, ابو الفضل عباس آئے مولا کے پاس, اے مولا ارے مجھے بھی اجازت دے, اے عباس ارے میں تم میرے لشکر کے علمدار ہو, نہ جانے عباس نے ایک مرتبہ میں منار میسرہ کی جانب دیکھا ہوگا, اے مولا ارے کس لشکر کی بات کر رہے ہیں, سکت ذات صدری, اے مولا لاشے اٹھا اٹھا کر, ارے اب میرا دل تنگ ہو گیا ہے, چاہتا ہوں آپ کا دفاع کروں, آپ پر اپنی جان کو قربان کروں. ابھی امام اجازت نہیں دیتے کہ ایک مرتبہ علتش کی سزا بلند ہوتی ہے, پانی پانی کی سزا بلند ہوتی ہے. عباس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, گویا اے مولا ارے بچے پیاسے ہیں. ہاں عباس جاؤ پانی کی سبیلی کرو. جب روایات کہتی ہے کہ عباس ایک مرتبہ اس خیمے میں گئے جہاں پانی رکھا جاتا تھا, وہاں کی زمین کچھ نم تھی, بچے اتنے پیاسے تھے کہ اپنے شکم کو زمین پر رکھ کر اپنی پیاس بجھا رہے تھے. عباس تڑپ گئے, مشکینہ لیا, فرات کی جانب بڑھے, 4000 کے لشکر کا محاصرہ توڑا, آگے بڑھتے جاتے ہیں. اب جو مشکیزہ بھرا پلٹنا چاہتے ہیں, اب عباس کے وہ جو مرنے کی تمنا تھی, جان قربان کرنے کی تمنا تھی, عباس کی اب تمنا یہ ہے زندہ رہوں یا پانی خیمے تک پہنچا دوں. اب عباس مرنا نہیں چاہتے. ارے سکینہ پیاسی ہے, ارے حسین کے بچے پیاسے ہیں, ارے رسول زادیاں پیاسی ہیں. آپ جانا چاہتے ہیں مشکیزہ لے کر, ایک مرتبہ سیدھا بازو قلم کیا جاتا ہے, واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدن عن دینی. ارے لعین اللہ کی قسم, اگر تم میرا بازو قلم کر دو, اللہ کے دین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. عباس آگے بڑھتے ہیں, مشکیزہ دائیں بازو میں پکڑا ہوا ہے, دوسری جانب سے حملہ ہوا, دائیں بازو بھی قطع ہوا. عباس نے مشکیزے کو منہ سے تھاما, اب بڑھے شیر کی مانند خیمے کی جانب. عباس کے وجود میں ابھی جان ہے, ابھی روح باقی ہے, کیونکہ مشکیزے میں پانی موجود ہے. لیکن ایک مرتبہ وہ مرحلہ آیا, لعینوں نے مشکیزے کا نشانہ لیا, اب جو مشکیزے سے پانی بہا, گویا عباس کی روح پرواز کر گئی. عباس رک گئے, ارے اب کس منہ سے خیمے جاؤ, حسین کی بچیاں پیاسی ہیں. عباس اب جو چارہ جانب سے عباس پر حملہ ہوا, کٹے بازوں کے ساتھ عباس بھوکے پر زمین پر گرے. یا قتل کرتا, اے بھائی ارے بھائی کی مدد کرو. اب جو حسین پہنچے وہ حسین 72 لاشیں اٹھانے کے بعد کمر سالم تھی, لیکن اے عباس ارے تمہارے جانے سے ارے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اے عباس دیکھو, ارے تمہارے جانے کے بعد کس طرح دشمن ہم پر ہنس رہے ہیں. اے عباس ارے حسین کا نعرہ سنو, ارے جو آنکھیں تمہارے وجود سے خوف تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھی آج سوئیں گی. لیکن ارے وہ رسول زادیہ جو تمہارے آسرے پر سویا کرتی تھی, اب کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, ارے زینب ام کلثوم کو سکینہ رقیہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.